وقرع الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صلوات الله على محمد وعلى محمد. سورہ آل عمران کی یہ آیہ کریمہ کی اس آیت میں اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں خاص کر متعدد آیات ہیں جو اسلام کے اجتماعی مسائل کو، اجتماعی اصولوں کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ آیت جس میں امت مسلمہ کو بہترین امت کی شکل میں پہچنوا رہا ہے قرآن، اور امت مسلمہ کو قرار دینے کا سبب جو بیان کر رہا ہے قرآن، وہ یہ کہ اس امت کے ذریعے سے لوگوں تک خیر پہنچے، لوگوں تک بھلائی پہنچے. یعنی امت مسلمہ اپنے آپ کو ایسی بلندی تک اور ایسی سرفرازی تک لے کے جائے کہ وہ دوسری امتوں کے خیر اور دوسری امتوں کی سربلندی کا بھی باعث بنے. اخرجت للناس کی تعبیر ہے قرآن میں کہ لوگوں کے لیے تمہیں قرار دیا گیا اور تمہیں بنایا گیا، اور اس کے ساتھ پھر وہ بعض اجتماعی مسائل امور بھی قرآن بیان کر رہا ہے، جس میں امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ایمان باللہ اور دیگر اصول جو قرآن کی دیگر آیات سے کل جو ہماری گفتگو تھی وہ یہاں پر پہنچی تھی. میں ایک مختصر سا اشارہ کر کے اور قرآن کی ایک اصل یعنی اسلامی معاشرے کا ایک بنیادی اور پہلا رکن اور جو اہم ترین رکن ہے اس کی طرف مختصر اشارہ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی. کل ہماری گفتگو یہاں پر تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی نظام اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا اسلامی اصولوں اور ارکان کی بنیاد پر، ایسے اصولوں کی بنیاد پر کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اور رسول اللہ نے یہ معاشرہ قائم کر کے ایک نمونہ قیامت تک کے لیے پیش کیا کہ جب بھی کوئی قوم آ کر ان اصولوں کی بنیاد پر اپنے معاشرے کو تشکیل دے تو وہ سربلندیاں اور وہ سرفرازیاں اس کو نصیب ہوں گی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ ان جاہل اور بدو عربوں کے لیے حاصل کی تھی، اور بہت ہی کم مدت میں زمانے کو اس قدر تبدیل کر دیا تھا، انسانوں کو اس قدر تبدیل کر دیا تھا کہ جو تاریخ کا ایک نمونہ ہے، یعنی تاریخ میں اتنی بڑی انسانی تبدیلی کبھی بھی تاریخ نے نہیں دیکھی جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اور یہی نمونہ قائم کرنے کے لیے رسول اللہ نے، جو کل ہماری گفتگو یہاں پہ تھی کہ رسول اللہ نے مکے کو چھوڑا اور مدینے کا سفر اختیار کیا، مدینے کی سختیاں اختیار کی. مکہ چھوڑ کر مدینے آنا یعنی یہ کہ جنگ، یعنی یہ کہ سختیاں، یعنی یہ کہ بھوک، یعنی یہ کہ پیاس. ٹھیک ہے، مکے میں مشکلات تھیں لیکن مکے کی مشکلات اتنی زیادہ نہیں تھیں جتنا مدینے کی مشکلات تھیں. مکے میں تکلیف پہنچائی جاتی تھی، کوڑا ڈالا جاتا تھا، توہین کی جاتی تھی، مجنون اور دیوانے کے لقب سے پکارا جاتا تھا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ نہیں تھا کہ مکے میں جنگ ہو رہی ہو، قتل کیا جا رہا ہو، جاننے والوں کو مارا جا رہا ہو اور ایک جنگ کا ماحول مسلسل جاری رہے، یہ حالت مکے کی نہیں تھی. رسول اللہ مکہ چھوڑ کے مدینے آ رہے ہیں، نہ یہ کہ مکے کی مشکلات سے بچ کر اپنے آپ کو ایک آسان زندگی تک پہنچانے کے لیے، بلکہ مکے کی مشکلات سے کبھی کہیں زیادہ بڑی مشکلات کو خرید رہے ہیں. لیکن یہ مشکلات کا خریدنا اس لیے ہے تاکہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، جو کل آپ کے سامنے یہاں تک عرض کیا تھا، تاکہ ایک اسلامی معاشرہ جو نمونہ ہو قیامت تک کے لیے، وہ رسول اللہ کو تشکیل دینا تھا. اور اس سے پہلے پہلے رسول اللہ راضی نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ کا راضی ہونا اللہ کے راضی ہونے پر ہے، اور اللہ ایک ایسا نمونہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ جو انسانوں کی امید بنا رہے. جن کے سامنے آج یہ نمونے نہیں ہیں وہ آج مایوس ہو گئے ہیں، ناامیدی کا شکار ہو گئے ہیں، پوری بشریت کو ناامیدی کا شکار کر دیا ہے، اور حتیٰ ان کی ناامیدیاں ہمارے اندر بھی داخل ہوتے ہوتے عالم اسلام بھی ناامید ہونے لگا، کیونکہ اس کے سامنے وہ عظیم نمونہ پیش نہیں کیا جا رہا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا جب لوگوں سے، یعنی اس کو اس قدر اہمیت دی گئی، واقعہ میں اشارے کے طور پر کل آپ کے سامنے پیش کر چکا، اس قدر اہمیت دی گئی کہ جب اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر ترتیب دینے کی بات آئی تو جب لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے بہت سارے اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ اہم تھے، واقعہ اہم تھے. بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم واقعہ ہے تاریخ کا، بہت ہی اہم واقعہ ہے. فتح مکہ ایک عظیم واقعہ ہے تاریخ کا. جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں بہت ہی عظیم جنگیں تھیں، بدر و احد و خیبر و خندق، اور لوگوں نے یہی سارے مشورے دیے کہ اس تاریخ سے نیا سال شروع کیا جائے، اس تاریخ سے شروع کیا جائے، کوئی ولادت کا موقع ہو، رسول اللہ کی ولادت کا موقع ہو، یا جو بھی موقع ہو، متعدد نام پیش کیے، کیونکہ سب کی نگاہ میں وہ واقعہ اہم تھا. لیکن امیر المومنین نے ہجرت کی بات کی، کیونکہ امیر المومنین کی نگاہ میں ہجرت کا اثر اہم تھا، اور ہجرت کا اثر یہ تھا کہ ہجرت کے نتیجے میں ایک اتنا عظیم اسلامی معاشرہ تشکیل پایا تھا. ان تفصیلات کے ساتھ کی جو مختصر طور پر کل آپ کے سامنے بیان کی، ہجرت کا لازمہ، ہجرت کی سختیاں اٹھانی پڑی، ہجرت کی سختیاں رسول اللہ نے سب کے لیے، خود اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ ساتھ دیگر اپنے قریبی ترین افراد کے لیے اور اپنے اصحاب کے لیے، وہ ساری سختیاں، وہ بھوک، وہ پیاس، وہ درد، وہ لڑائی، وہ جنگ، وہ اسلحے، وہ یتیم ہونا، وہ بیوہ ہونا، یہ سب کچھ رسول اللہ قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے، اور ان ارکان کی بنیاد پر. لہذا آپ کے سامنے ابھی جو ارکان یہاں پر بیان ہوں گے انشاءاللہ ان چند دنوں میں اسلامی معاشرے کے، وہ سارے ارکان جا کر مدینے میں ابھر کر سامنے آتے ہیں، چونکہ مکے میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل ہی نہیں پایا. مکے اور وجہ اس کی، مکے میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ جو آ کر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جا سکے وہاں پر. ادھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات میں، صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ وہ قبول کرنے والوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی. فرد فرد میں صلاحیت تھی، لیکن ایک اجتماعی اور سماجی طور پر پورے معاشرے میں اور پورے سماج میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اگر اپنے آپ کو ایک ایسے بڑے معاشرے کے لیے آمادہ کریں کہ اگر وہ قائم ہوتا تو اس کے لیے خود ان کے لیے فائدہ مند تھا یا ان کی تاریخ کچھ اور ہو جاتی، مکے کی تاریخ بہت پہلے اور رقم ہو جاتی، لیکن بہرحال ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی. وہ بحث الگ کی کن بنیادوں پر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی اور کن بنیادوں پر مدینے کے لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، وہ خود ایک بحث ہے جس کی طرف پہلے کبھی اشارہ کیا جا چکا ہے اور ابھی فی الحال یہاں پہ یہ فرصت نہیں ہے. لہذا یہ معاشرہ تشکیل پایا ہجرت کے بعد، مدینے آنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک صلوات پڑھے آپ ذرا، باقاعدہ طور پر اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام قائم کیا. اب اس نظام سے متعلق اور بھی کچھ اہم باتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کو آج شروع کریں گے تو ہمارا وہ جو آج ایک رکن بیان کرنا چاہتے ہیں وہ شاید ناقص رہ جائے، لہذا وہ بعد کے دن میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے یا آخری دن میں خلاصے کے طور پر. اگر ہم ارکان میں آ کر دیکھنا چاہیں کہ یہ معاشرہ کی جو قائم ہوا مدینے میں اور جس کی مثال تاریخ میں ابھی تک نہیں مل پائی سوائے ایک دور جو 4.5 سال 9 مہینے کا حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا دور تھا، کہ البتہ ممکن ہے یہ باتیں ابھی نہ اتنی فرصت ہے، دوسرے مسائل پر دوسری جگہ میں اس کی گفتگو تھوڑا بہت ہو چکی ہے، لیکن کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا کہ آ کر ان سارے اقدامات کی ایک ایک کر کے تحلیل کی جائے اور ان اصولوں کی اور وہ کیا طریقے تھے، وہ کیا انداز تھا کہ جس کی بنیاد پر اتنی بڑی تبدیلی مدینے میں آئی اور اس طرح انسان تبدیل ہوئے. آپ کو اگر یاد ہو تو پہلے سال یہاں پہ عرض کیا تھا کہ انسانوں کا تبدیل ہونا بہت ہی مشکل کام ہے، خود کو، حتیٰ انسان اگر خود کو تبدیل کرنا چاہے تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے، یعنی بہت ساری حقیقتیں انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد وجود بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتا. کیوں؟ بعض منفعتوں کی بنیاد پر یا بعض تعصبات کی بنیاد پر یا بعض نادانیوں کی بنیاد پر. یہ بنیادی چیز جس کی بنیاد پر مثلا یا تو نادانی یا تعصب، آج پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھیں، آج بہت ساری حقیقتیں لوگوں کے لیے روشن ہو گئی ہیں لیکن روشن ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال نہیں پاتا اور اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتا. کیوں؟ یا تو نادان ہے، یا تو تعصب ہے، یا بعض اخلاقی بیماریاں ہیں، یا منفعتیں ہیں. جیسے مدینے میں خود یہودیوں کو سب کچھ معلوم تھا، اس طرح معلوم تھا کہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح وہ رسول اللہ کو اور رسول اللہ کی حقانیت کو پہچانتے تھے جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن پہچاننے کے باوجود بھی پورے کافر تبدیل ہو گئے. لیکن یہ خدا پرست موحد توحید لوگ، توحیدی یہودی، وہ تبدیل نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی منفعت خطرے میں تھی، ان کا خاندان خطرے میں تھا، ان کے تعصبات سب جو پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ خطرے میں تھے. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی آئے گا اور وہ بھی ہمارے خاندان سے ہٹ کے آئے گا، کیونکہ ادھر ہزاروں انبیاء کا جو سلسلہ رہا ہے وہ ہماری خاندان میں رہا ہے. جناب اسماعیل کے بعد اس خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا، جتنے بھی نبی آئے وہ جناب یعقوب کی خاندان میں آئے، جناب اسحاق کی خاندان میں آئے، بس یہ ہزاروں انبیاء کی نسل میں کوئی نبی آنا چاہیے، آخری نبی وہاں آئے گا. یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ یہاں پہ آئے تھے. اور مدینے میں اہل مدینے کے کفار کی آمادگی کی ایک وجہ بھی یہی تھی، چونکہ یہ یہودی بار بار کہتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے. جب نبی آ گیا، نبی نے آ کر اسلامی معاشرہ تشکیل بھی دے دیا، توحید کی بات بھی پہنچا دی، تو یہ لوگ کی جو انتظار کر رہے تھے، یہ بہت بڑا عبرت کا بھی مقام ہے، یہ لوگ کی جو انتظار کر رہے تھے اس میں سے 3-4 لوگ صرف مسلمان ہوئے، یعنی یہودی پورے قافلے میں سے 3 قبیلے تھے بڑے، ان 3 قبیلوں میں سے 3-4 لوگ مسلمان ہوئے. اس میں بھی بعض لوگ تو آئے تھے اسلام کو خراب کرنے کے لیے اسلام کا نام لے کر، لیکن یہ کافر جو یہودیوں سے صرف سنتے رہتے تھے کہ ایک نبی اللہ کا آنے والا ہے، اس سننے کی بنیاد پر ان کے اندر اتنی آمادگی موجود تھی کہ جب رسول اللہ نے اپنا نمائندہ بھیجا اور اپنا مبلغ بھیجا تو تمام کے تمام کافر، یعنی پورا اوس و خزرج کے دونوں قبیلہ مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے. اور یہ تاریخ کی بڑی عبرت ہے عزیزو، یعنی یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو انتظار کر رہے تھے وہ نہیں ہوئے، اور جن کو ڈرایا جا رہا تھا کہ میرا نبی آئے گا تو تمہارا حساب ہم لیں گے، وہ سب کے سب مومن ہو گئے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خطرات ہیں ہمارے لیے. مثلا آج ہم امام زمان صلوات اللہ وسلام علیہ وسلم امام زمان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر صحیح اصولوں کے ساتھ انتظار نہیں کیا اور اگر یہ انتظار اپنی منفعت کے لیے کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ امام زمان آئے تو امام زمان کی نورانیت کا اثر انتظار کرنے والوں پہ کم ہو، اور وہ لوگ کی جو ابھی بے خبر بھی ہیں اور صرف انہوں نے دور سے سن رکھا ہے کہ کوئی عدل کا پرچم بلند کرنے والا آئے گا اور عدل کا پرچم بلند ہوگا تو اس کے سامنے سب سرنگو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ خطرہ ہے. کیوں؟ اب یہ جا کر ایک خود الگ بحث کی ضرورت ہے کہ یہودیوں کی مشکلات کیا تھیں اس قدر جانتے ہوئے، چونکہ یہ قرآن کی تعبیر ہے کہ وہ اس طرح رسول اللہ کو پہچانتے تھے، رسول اللہ کو رسول، رسول اللہ کو نبی کی حد، رسول اللہ کو آخری نبی، رسول اللہ کو حق، اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے مسائل خطرے میں پڑ رہے تھے. جو چیزیں انہوں نے خود اپنی بنا رکھی تھی، جو دین انہوں نے بنا رکھا تھا، جو فکر بنا رکھی تھی، جو انداز بنا رکھا تھا، وہ سارے انداز رسول اللہ کے آنے کے بعد ٹوٹ رہے تھے، وہ خطرے میں پڑ رہے تھے. اور یہ بہرحال قرآن کی ایک بہت اہم بحث ہے، یہاں پر نہیں چھیڑنا ہے. کہ قرآن آ کر ایک سوال کرتا ہے کہ تم کیوں اپنے بنائے ہوئے طریقوں کی بندگی میں لگے ہوئے ہو. یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے، اس کو ہم نے اس سال تھوڑا تفصیل سے دوسری جگہ پہ بیان کیا ہے، یہاں پر نہیں چھیڑنا ہے. لیکن جناب ابراہیم کی زبان سے یہ سوال کیا گیا ہے. واقعہ آپ سب سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ واقعے کے بعد جو آخری آیت ہے وہ سب سے جو اہم آیت ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے. واقعہ وہ پورا وہی ہے کہ بتوں کو توڑنا اور ان سے سوال کرنا اور ان کو جو ہے بعد میں آنا اور ان کو جا کر آگ میں ڈالنا اور آتش نمرود کا بنانا اور شولوں کا بھڑکانا اور شولے میں جناب ابراہیم کا جانا اور آگ کا گلزار بن جانا. یہ سارا واقعہ خوب یہ ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن سارے ماجرا کے بعد سورہ صافات کی یہ آیات ہیں، سارے ماجرا کے بعد ایک سوال ہے جو بنیادی ترین سوال ہے. وہ سوال جناب ابراہیم کی زبان سے تھا اور وہی سوال قرآن نے آ کر نقل کیا، اور وہ یہ تھا کہ افتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو اس کی جس کو تم نے خود بنایا ہوا ہے. یہ بنیادی سوال ہے. اگر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن چلا جاتا ہے بتوں کی طرف، پتھر کے بتوں کی طرف. پتھر کے بنائے ہوئے بت اتنے خطرناک نہیں ہیں. جناب ابراہیم کو اگر صرف پتھر کے بت کہنا ہوتا تو انہی پتھروں کا نام لے لیتے. جناب ابراہیم نے ایک معیاری اور ایک اصولی سوال کیا ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ کیا تم اپنے ہی بنائے کی بندگی کرتے رہو گے. یعنی کیا؟ یعنی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا دین، اپنی رسمیں، اپنی آئیڈیولوجی، اپنے خیالات، جو کچھ بنایا ہے یا جو دین میں داخل کیا ہے یا جس کو تم دین سمجھ رہے ہو، اگر تم اپنے بنائے ہوئے کی بندگی کرو گے تو آج بھی ابراہیم یہی سوال کر رہے ہیں، فتعبدون ما تنحتون. اور یہ سوال پوری انسانیت سے ہے، پوری بشریت سے. آج پوری بشریت کی مشکل کیا ہے؟ وہی مشکل ہے جس کی طرف میدان منا میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، وہی مشکل ہے جس کو بار بار قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ لوگ اپنے بنائے ہوئے کی بندگی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے دین، اللہ کے بنائے ہوئے اصول، اللہ کے بنائے ہوئے قانون اگر وہ پامال بھی ہوتے رہے تو اس کی فکر نہیں ہے، لیکن اگر ہماری بنائی ہوئی کوئی چیز پامال ہو جائے تو زمین و آسمان کو ایک کر دیتے ہیں. ہمارے بنائے ہوئے صرف پتھر نہیں، ہمارے بنائے ہوئے پتھروں، چونکہ پتھروں سے زیادہ خطرناک بت جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہنی بت ہوتے ہیں، جو خود انسان بناتا ہے، جو اپنی سوچ سے بناتا ہے، بنا بنا کر دین میں داخل کرتا ہے، دین میں ملاوٹ پیدا کرتا ہے، دین کو بے اثر کر دیتا ہے، دین کی تاثیر کو چھین لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں، اصل دین میں اپنی چیزیں ملائی اور اپنی چیزوں پہ اس قدر پابندی سے باقی ہیں کہ اس پر کسی بھی طرح سے راضی نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے، سننے کو تیار نہیں ہے. یعنی اگر آ کر الہی دین پیش کیا جاتا ہے انسان سننے کو تیار نہیں اس قدر مضبوطی سے. لہٰذا یہ سوال ہے، میں یہاں پہ روکوں گا نہیں آپ کو چونکہ اس پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے، لیکن بہت بنیادی مسئلہ، اگر یہاں پہ میں گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ اس پہ خود غور کریں. اور یہ سوال بار بار جناب ابراہیم کے یہ سوال، اکاش کی یہ سوال دنیا کا ہر انسان، ہر قوم، ہر امت، چونکہ بہت ہی عقلی سوال ہے، قرآن کا سوال سمجھ کے نہیں، چونکہ قرآن کا اگر سوال ہوگا تو یہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، لیکن یہ عقلی سوال عقل کا سوال جناب ابراہیم کی زبان سے جو نکلا، اگرچہ وہ قرآن نے بیان کیا، لیکن اے کاش کی ساری دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب، ہر دھرم، ہر ریلیجن، ہر فکر، ہر آئیڈیالوجی کے لوگ آ کر اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اپنے بنائے ہوئے کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ خود بنایا ہے اسی کو معبود بھی بنا رکھا ہے، یعنی اپنے اصول، یعنی مثلا ہمارا موضوع سماجی اجتماعی اصول ہے، معاشرے کے اصول، معاشرے کے اصول ہم نے جو خود بنائے ہیں وہ نہیں ٹوٹ سکتے، اپنے بنائے ہیں اصولوں کے مقابلے میں اگر دین کے اصول ہو جائے وہ ٹوٹ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام انجام پا جائے، باطل انجام پا جائے، بہت سارے بہانے سے کہ یہ شادی کا مسئلہ ہے، یہ فلاں رسم کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ خود بنایا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے بنایا ہے۔ قرآن میں 9 سے زیادہ سوروں میں بار بار، ابھی کچھ دن پہلے یہ بحث ہوئی ہے، بار بار قرآن نے آ کر ذکر کیا ہے کہ انبیاء کے سامنے اور انبیاء کو ایک صحیح انسانی معاشرہ تشکیل دینے میں جو ایک سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ انبیاء جو باتیں کہتے ہیں وہ ہمارے آبا و اجداد کے مخالف ہے، انا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے آبا کو اس پر نہیں پایا جو ہم نے یہ انبیاء کی زبان سے جو سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، اگر کبھی فرصت رہی اور توفیق رہی تو آپ کے سامنے بھی عرض کیا جائے گا، لیکن اگر نہ بھی عرض کیا جائے تو جا کے ایک مرتبہ سرچ کریں آپ، ابھی بہت آسان ہو گیا، خاص کر آپ جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سب ساری چیزیں آسان ہوگی، خاص کر جوانوں کے لیے، ایک مرتبہ جا کر یہ آیتیں سرچ کریں، آبانا کا لفظ ڈالیں یا وجدنا آبانا کا لفظ ڈالیں، تو قرآن کی ساری آیتیں جو ہے ابھر کر سامنے آ جائیں گی کہ دیکھیں قرآن نے کتنا، یہ نہیں کہ ایک ہی مطلب ایک مرتبہ بیان کر دیا، دو مرتبہ، بار بار آ کر متعدد سوروں میں متعدد انداز سے متعدد تفصیلات کے ساتھ الگ الگ نبی کی زبان سے یہ قرآن بیان کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک صحیح اسلامی یا انسانی معاشرہ تشکیل دینے میں بڑی رکاوٹ یہی لوگ تھے، وہ لوگ کی جو اپنے یا اپنے آبا و اجداد کے بنائے ہوئے دین کی بندگی میں لگے ہوئے تھے، اپنے آبا و اجداد کے بنائے ہوئے طریقوں کی بندگی میں لگے ہوئے تھے، اور کسی ایک کو ذرہ برابر بھی اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انبیاء کیا کرتے تھے؟ انبیاء یہی آ کر کرتے، انبیاء آ کر رسولوں کو توڑتے تھے، یہ نہیں کہ سب کچھ توڑتے تھے، وہ جو عقل اور دین کے مطابق ہوتا تھا وہ رسول اللہ باقی رکھتے تھے، وہ انبیاء بھی باقی رکھتے تھے۔ مثلا اسلام سے پہلے 4 حرام مہینے مانے جاتے تھے اور ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، خوب اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی دینی بنیاد نہیں تھی، پہلے ایک چیز رائج تھی معاشرے میں، اور چونکہ ایک اچھی چیز تھی کہ چلو کم سے کم 4 مہینہ لوگ جنگ نہ کریں، 4 مہینے جنگ سے بچے رہیں، شاید اگر یہ جنگ سے رکیں گے تو 1 مہینہ اگر انسان نے جنگ نہیں کی تو شاید یہ 1 مہینہ جنگ کا نہ کرنا باعث بنے بعد میں بھی جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ تو جذبات میں آگے چھڑتی ہے نا، جنگ چھیڑنے کے لیے بعض جنگیں جو ہوتی، جیسے طلاق کے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ کوئی واقعی مسائل نہیں ہوتے اتنے زیادہ، اکثر جو طلاق ہوتے ہیں وہ کوئی اس کے اندر کوئی بنیادی کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک بات چھڑتی ہے اور انسان غصے میں آتا ہے، جواب دیتا ہے، غصہ آگے بڑھتا ہے اور وہ بات پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، کوئی پلٹانے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا، جنگ بھی یہی ہوتی ہے، جنگ جو ہے وہ کوئی حق و باطل کی جنگ تو نہیں ہوتی ہمیشہ، جتنی بھی باطل اور باطل کی جنگ ہے، اگر حق و باطل کی جنگ ہے تو اس کی بنیادیں ہیں، لیکن جتنی باطل اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، اور بہت ساری جنگیں یہی ہوتی رہی ہیں، یا تو زمین کے لیے، یا تو ملک کے لیے، یا تو اپنی خواہشات کے لیے، یا تو اقتدار کے لیے، سب باطل کی جنگیں تھیں، یہ ساری جنگیں کس لیے ہوتی تھی؟ جنگ بھڑکتی تھی اور بھڑک کر آگے بڑھتی چلی جاتی تھی، 4 مہینے ایسے قرار دیے گئے تھے جس میں جنگ نہ ہو، یہ ذیقعد و ذی‌الحجہ و محرم اور ذر رجب کا مہینہ، 4 مہینہ جس کو حرام مہینے کہے جاتے تھے، حرام مہینے سے ماننے میں کہ اس میں جنگ نہیں ہو سکتی، جنگ نہ کی جائے اس میں، خوب یہ کسی مذہب کی طرف سے یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن عربوں میں یہ تھی، عرب کے باہر بھی نہیں تھی، بس اسی زمانے میں عرب کے علاوہ دیگر کلچر میں یہ بات نہیں تھی، اور جس کو جہاں جنگ کرنا تھا وہ کرتے تھے، جس مہینے میں جلتا تھا کرتے تھے، لیکن عربوں میں یہ تاکید تھی کہ 4 مہینے جنگ نہ کی جائے، جب رسول اللہ کے زمانہ آیا تو رسول اللہ نے اس حالت کو باقی رکھا، اور اچھی بات تھی، یعنی ایک اچھی رسم تھی، ایک ایسی رسم تھی جس میں انسانوں کو جنگ سے روکا جائے اور جنگ سے روک کر ان کو منطق کی طرف، لاجک کی طرف لایا جائے، یہ ایک اچھی رسم تھی، البتہ ہر طرح کی جنگ نہیں ہے، میں نے عرض کیا جہاں پہ باطل باطل جنگ رہے ہوں، جہاں بغیر وجہ کے جنگ کر رہے ہوں، خوب ایسی رسموں کو اگر بچا کے رکھا, روک کے رکھا, کوئی مشکل نہیں ہوئی. لیکن اس کے علاوہ جتنی اپنی بنائی ہوئی رسمیں تھیں یا جو اپنا بنایا ہوا دین تھا جس کی وجہ سے انسانیت اور معاشرے کو نقصان پہنچ رہا تھا, رسول اللہ اگر اسی کو توڑ لیتے. اور ہر نبی توڑ رہا تھا. ہر نبی کا ایک اہم ترین کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی بنائی ہوئی رسموں کو اگر توڑے ہو. لہذا انبیاء کے لوگ مخالف بھی ہوتے تھے, صرف مخالف نہیں ہوتے تھے, جان لیتے تھے. خود انبیاء کی اپنی نسل کے لوگ آ کر جان لیتے تھے. یہ بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد تھے اور انہی میں سب انبیاء آ رہے تھے, ہزاروں انبیاء انہی میں آئے. حتی روایات میں یہاں تھا کہ وہ ناشتہ نہیں کرتے جب تک چند نبی کو قتل نہ کر لیں. اب بعض جگہ تو تعداد بڑی بڑی بیان کی گئی ہے, ممکن ہے وہ مبالغہ ہو یا جو بھی ہو, لیکن بہرحال وہ اس طرح انبیاء کو قتل کرتے تھے کہ ایک لازمی امر سمجھ رکھا تھا. اور کیوں سمجھا ہوا تھا؟ چونکہ ہر نبی کا ایک کام ہوتا تھا, انبیاء کے طریقے کبھی نہیں بدلا کرتے. ہر نبی کا ایک کام ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے اسے توڑنا, اور اسے توڑ کر جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے وہ لوگوں کے معاشرے میں لے کے آنا, اور اس کی بنیاد پر معاشرے کو تشکیل دینا. یہ تھا, یہ بنیادی اصول تھے ہر نبی کے. ظاہر انبیاء کو مارا جاتا تھا, قتل کیا جاتا تھا, سختیاں اٹھانی پڑتی تھی, اور جہاں بھی انبیاء کا کام کیا جائے گا حتماً یہ ہوگا. عزیزو, جب تک معاشرہ علم اور عقل کی ایسی منزل پر نہ پہنچ جائے کہ جہاں وہ ساری حقیقتوں کو سمجھنے لگے, اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یعنی جہاں بھی نبیوں کا کام کیا جائے گا وہاں اس کے خلاف پروپیگنڈے ہوں گے, وہاں اس کو اذیت کی جائے گی, وہاں سب کچھ ہوگا جو ابھی آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ الہی رہبروں کے سامنے آج خود اپنی امت سے لوگ اٹھ اٹھ کر کیا طریقے اپنا رہے ہیں. آپ لوگ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے, میں خود اتنا نہیں دیکھتا, لیکن بہرحال اندازہ آپ کو ہے کہ جو لوگ الہی لوگ ہیں, جو الہی کام کرتے رہے ہیں, جو الہی کام کر رہے ہیں, جنہوں نے آ کے انسانوں کی تقدیر بدلی ہے, جو انسانوں کی تقدیر بدل رہے ہیں, ان کے ساتھ آج امت کیا کر رہی ہے؟ باہر کے لوگ نہیں, دشمن کو جو کرنا ہے وہ کرے گا ہی. یعنی انبیاء کے سامنے باطل طاغوتی طاقتیں جو کریں گی ان کو تو کرنا ہی, چونکہ ان کی منفعت خطرے میں ہے, ان کو مشکلات ہیں. لیکن اندر سے جو کچھ کیا جاتا تھا بنی اسرائیل کے انبیاء کو باہر کے لوگوں نے آگے اتنا قتل نہیں کیا جتنا اندر کے لوگوں نے قتل کیا, جان لی, قتل کیا, ذبح کیا, آرے چلائے. کس نے چلائے؟ باہر کے طاغوتوں نے آ کر نہیں چلائے تھے, وہ بھی جنگ کرتے تھے. اس جنگ میں اتفاق سے ہمیشہ جیت ہوتی تھی, اس جنگ میں ہارنے کا موقع کم ہوتا تھا. لیکن جو اندر سے کمر توڑی جاتی تھی اور اندر سے مسائل پیدا ہوتے تھے, وہاں انبیاء کو اتنی بڑی تعداد میں, طول العظم انبیاء, جناب عیسیٰ کے ساتھ کہاں تک پہنچے, خود کون سے لوگ, قریبی ترین لوگ, خاندان کے لوگ. بس یہ خود ایک گفتگو اور بحث ہے, لمبی بحث ہے, لیکن ہم اپنے اصولوں تک آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک اصل بہت یہاں پر توجہ کریں, ایک اصل اسلامی معاشرے کا ایک اہم رکن اور بنیادی ترین رکن, جب اسلامی معاشرہ تشکیل پائے تو اسلامی معاشرے کے بنیادی ترین رکن ہے, وہ ہے معنویت اور ایمان. اب یہاں سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ ارکان پیش کیے جائیں. معنویت اور ایمان, معنویت یعنی لفظ بولا جاتا ہے آپ کے یہاں, یہ اردو میں عام طور سے اس کے لیے روحانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور عربی اور فارسی میں اور اردو میں بھی ہے معنویت. معنویت اور روحانیت یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ فقط ظاہر پر انسان نگاہ نہیں کرے بلکہ اس کے باطن کو بھی آ کر دیکھے. معنویت معنی سے بنا ہوا ہے. معنی کسے کہتے ہیں؟ جیسے عبارت میں الفاظ ہوتے ہیں, الفاظ ظاہری طور پر دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ کے اندر معنی چھپے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو صرف الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ممکن پوری پوری کتاب رٹ ڈالیں, ممکن پورا پورا قرآن حفظ کر ڈالیں, لیکن اگر قرآن کے معنی کی طرف متوجہ نہ ہو تو ان کی زندگی پہ قرآن کا کوئی بھی اثر نہیں ہو. حافظ ہوں, کتاب کے حافظ ہوں, ایگزام دینا ہو تو بہت اچھا نمبر بھی لے آئیں, لیکن صرف الفاظ سے سروکار ہے. خاص کر بعض بچے, کبھی کبھی ماں باپ بھی اپنی آسانی کے لیے بچوں کو رٹانے میں لگا دیتے ہیں, رٹ لو, امتحان میں نمبر لے آنا, پاس ہو جانا. یہ غلط طریقہ. یعنی کہیں بھی علم کو اگر انسان سیکھنا چاہے, الفاظ کو صرف الفاظ اٹھا اٹھا کے ذہن میں رکھ لے تو اس سے علم کبھی نہیں آتا جب تک کہ ان الفاظ کے ذریعے سے معنی تک نہ پہنچا جائے. تو معنی جو اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. معنویت یعنی کیا؟ معنویت جو ظاہری چیز نہیں ہے. معنویت کے مقابلے میں مادیت ہے. مادیت یعنی جو سامنے دکھ رہی ہے, مادیت یعنی یہی کھانا پینا لذتیں اور جو زندگی کے ظاہری سامان ہیں یہ سارے سامان مادی سامان ہیں، مادی سامان سب سامنے دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن معنویت چھپی ہوئی ہوتی ہے، معنویت ظاہر نہیں ہوتی. اسی طرح جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ روحانیت کا، روحانیت جو ہے وہ جسمانیت کے مقابلے میں، جسم ظاہر ہوتا ہے لیکن روح جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے، روحانیت روح سے بنا ہوا ہے. یعنی انسان کو معنویت اور روحانیت کی ضرورت ہے. انسان اگر صرف اپنے جسم پر ساری توجہ لگا دے تو اپنے وجود کا ایک اہم ترین حصہ انسان نے خود ختم کر دیا، مار دیا. اور یہ ایک بڑی مشکل ہے، خاص کر آج کے معاشرے کی. یہ ادھر 200-300 سالوں سے یہ مشکل کہیں زیادہ بڑھائی گئی ہے کہ جہاں پر جسمانی تقاضے، انسان اس طرح جسمانی تقاضوں کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ روح کے تقاضے کو بھول ہی بیٹھا ہے. حتیٰ دین کے امور انجام دیے جا رہے ہوں، دینی امور میں بھی زیادہ توجہ اس کے جسمانی پہلو کی طرف ہوتی ہے، یعنی اس کے ڈھانچے کی طرف، اس کے اسٹرکچر کی طرف، اس کے مادی پہلو کی طرف، اور اس کے روحانی پہلو کی طرف توجہ انسان کی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ ایک بڑا المیہ ہے، یعنی ایک بڑا المیہ جو مغربی دنیا سے آیا، ویسٹرن دنیا سے آیا اور آ کر ہمارے درمیان میں بھی نافذ ہو گیا. اور اسلامی معاشرہ تشکیل پانے میں ایک جو بہت بڑی رکاوٹ بن رہا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو معنوی مسائل میں یا روحانی مسائل میں، جس کو آپ کہیں کہ اسپرچول جو مسائل انسان کے ہیں، کہ اصل روحانی یا اسپرچول مسائل کو اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے مولوی لوگوں کے لیے، یہ کام مولوی لوگوں کا ہے. یعنی آج جوان اگر یہ تصور کرے کہ ہمارا کام ہے کمانا کھانا اور اس کے لیے زحمتیں اٹھانا، اور مولوی کا کام ہے وہ قرآن پڑھے، وہ دین پڑھے، وہ آ کر دین کی کچھ باتیں کرے، وہ آ کر روحانی باتیں کرے، یہ جو تقسیم کی گئی ہے ایک ایسی باطل تقسیم اور ایک ایسی بیجا تقسیم ہے جس نے آ کر اس انسان کو اور مسلمانوں کو بڑی تعداد میں جہاں پہ موجود ان کو بھی اسلامی معاشرے کے راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آ کر بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم اس طرح کی گئی کہ ان لوگوں کا کام ہے روحانی کام کرنا. اصل نام بھی رکھا گیا ہے فارسی زبان میں، مولوی کو روحانی کہتے ہیں، مولوی کو مولانا نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں روحانی. بس یہ روحانی لوگ ہیں اور دوسرے باقی لوگ یہ جسمانی لوگ ہیں. یہ جسمانی اور روحانی کی تقسیم یہ بہت ہی باطل تقسیم ہوئی. یہ جو ممبر پر ماما لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ روحانی اور نیچے سب لوگ جسمانی، وہ اگر یہ تقسیم ہوگی تو یہ تنہا بھی انسان یہ بھی روحانی نہیں رہ جائے گا، چونکہ سب لوگ جسمانیت کے چکر میں پڑے ہوں گے تو اس کو بھی کھینچ کے لے آئیں گے اور وہ بھی اپنے آپ کو مجبور ہو جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ حتیٰ وہ لوگ جو روحانیت تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، بجائے یہ کہ لوگوں کو اٹھا کر جسمانی مسائل سے بلند کر کے روح کے مسائل تک لے آئے، وہ خود نیچے آتے آتے خود بھی انہیں جسمانی مسائل میں آ کے الجھ کے رہ گئے. اور الجھ گئے بری طریقے سے الجھ گئے. یہ شاید آپ اتنا زیادہ نہیں جانتے ہوں لیکن چونکہ ہم اس کے درمیان میں ہیں تو ہمیں خود بھی اندازہ ہے. بس انسان اگر ایک ہم صحیح معاشرہ، ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی ترین رکن ہے وہ ہے روحانیت، وہ ہے معنویت، وہ ہے اسپرچولیٹی. اسپرچولیٹی کی بنیاد ہے ایمان، ایمان اللہ پر ایمان، یعنی اللہ سے متصل ہونا، اللہ سے متصل رہنا. اللہ سے اتصال فقط نماز کے وقت نہیں ہے، یا ماہ رمضان آئے یا شب قدر آئے یا کوئی خاص تاریخ آئے تو انسان کہے کہ ہاں اس زمانے میں تھوڑا ہمارا اتصال ہو. یعنی انسان بندہ ہوتے ہوئے، ایک انسان اپنے ماں سے رابطے میں رہے، باپ سے رابطے میں رہے، بھائیوں سے رابطے میں رہے، شوہر زوجہ سے رابطے میں رہے، زوجہ شوہر سے رابطے میں رہے، یہ سارے رابطے رہے، لیکن اس سب سے زیادہ جس کا رابطہ انسان سے ہے وہ پروردگار کی ذات، اس سے رابطہ ٹوٹا ہوا. یہ حالت ہماری ہے. یعنی یہ سوغات ملی ہے مغربی دنیا سے، ویسٹرن دنیا سے آ کر رابطے کو بالکل توڑ دیا، انسان سے رابطے کا، معنویت کا رابطہ ٹوٹا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا. یعنی باہر سے خوب سجایا سنوارا خود کو، اپنے مکان کو، اپنے آس پاس کو، لیکن جب اندر نگاہ کرتا ہے تو اندر سے انسان کھوکھلا نظر آتا، کیونکہ اندر انسان کی جو روح ہے وہ روح اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا خاص رابطہ ہے انسان کی روح کا. یہ اس روح کو سکون ہی اس وقت نہیں ملے گا اور سکون مل ہی نہیں سکتا جب تک اس کا رابطہ اللہ سے برقرار نہیں ہو. یہ رابطہ جب تک انسان کا موجود نہیں ہو تب تک وہ انسان, کبھی کبھی انسان جیسے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا, کبھی کبھی انسان اپنی روح کو جو ہے وہ مادی چیزوں سے سکون پہنچانا چاہتا, یہ روح کا سکون نہیں ہوتا, یہ وہی وقتی پین کلرز ہوتے جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اندر کی مرض بڑھتا رہتا ہے, جو کل آپ کے سامنے عرض کیا, اندر مرض بڑھ رہا ہوتا ہے اور شدت اختیار کر رہا ہوتا ہے, اوپر سے جو ایک چیز لا کر انسان کو دے دی جاتی سمجھتا کہ ہاں اس سے میں سکون مل گیا. اس انسان جب کھانا کھا لے, کھانے سے انسان کو ایک راحت ہوتی, یہ راحت کہاں ہوئی ہے, یہ راحت جسم میں انسان کو ہوئی ہے, یعنی جس بھوک کے عالم میں پریشانی میں تھا, مشکلات تھیں, جسم کو ایک طلب تھی, جسم کی ایک ضرورت تھی, کھانا کھا کے انسان اگر اپنی روح کو سکون محسوس کرنے لگے تو یہ دھوکا کھا رہا ہے, خود کو دھوکا دے رہا ہے. کھانا کھانے سے روح کو سکون نہیں ملتا, کھانا کھانے سے جسم کو سکون ملتا ہے, آتوں کو سکون مل جاتا ہے. کہتے ہیں نا آتے جو ہے وہ کیا کیا محاورے استعمال کرتے ہیں, یہ آتوں کی حالت, آتوں کو سکون ملتا ہے, اس کو اس کی تڑپ ہوتی ہے, اسے کچھ چاہیے, لیکن روح کو نہیں, اس سے روح کو سکون نہیں ملتا. بس روح کے سکون کے لیے, اور صرف اپنی ذاتی روح کے سکون کے لیے نہیں, بلکہ ایک روحانی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے, ایک اسلامی معاشرے تک پہنچانے کے لیے, جب تک انسانی رابطہ روحانیت اور ایمان سے مضبوط نہیں ہوگا تب تک ایک اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قائم کیا, رسول اللہ نے آ کر ایسے مادی لوگوں میں ایسی روحانیت پیدا کر دی کہ وہ مادی بڑی سے بڑی چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے چلے گئے, یعنی قربانی کے ایسے مرحلے میں آ گئے کہ اصل کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. ماؤں کے لیے بیٹے معنی نہیں رکھتے تھے, باپ کے لیے بیٹا نہیں تھا, بیٹے کے لیے باپ نہیں تھا, سب ایک دوسرے کو چھوڑ رہے تھے, دولت جائیداد کل بھی اشارہ کیا آپ نے, سب چھوڑنے کے لیے تیار تھے. رسول اللہ نے وہ روح پیدا کر دی تھی ان کے اندر, اور وہ معنویت اور وہ روحانیت ان کے اندر پیدا کر دی, جس کے نتیجے میں یہ معاشرہ تشکیل پایا تھا, ایک عظیم معاشرہ. خوب یہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں, یہ خود ایک لمبی بحث ہے. میں خالی اگر کہیں تو یہاں پر نام لے سکتے ہیں بعض چیزوں کے, اور بحثیں زیادہ ہیں تفصیل سے بحث ہے. معنویت کے اثرات کیا ہوتے ہیں, معنویت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو واقع انسان سکون قلب کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں عالمی پیمانے پر انسان کتنی بڑی تعداد میں, پہلے ایسا نہیں چیز تھی نہیں, یہ ساری چیزیں ڈپریشن کے شکار لوگ, ٹیبلٹ کھانے والے لوگ, اتنی بڑی تعداد میں, یعنی سب کچھ ہے. اگر مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو ساری سامان ان کے لیے فراہم ہے, ساری ضرورت کے سامان فراہم ہے, لیکن مشکل ہے. یہ مشکلات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں, یہ ایک عالمی مشکلات بنی ہوئی ہے ابھی انسان کے لیے. اور جہاں جہاں جس قدر روحانیت نہیں ہے وہیں اسی قدر یہ مشکلات زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہیں, زیادہ بڑی مشکل بن کے سامنے آتی ہیں. اور اسی کے نتیجے بہت سارے اخلاقی مشکلات, بہت ساری اخلاقی بیماریاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں. اگر انسان کی روح کو غذا نہیں مل رہی ہوتی ہے تو اخلاقی بیماریاں خود ابھر ابھر کر سامنے آتی ہیں, بہت سارے مسائل انسان کے لیے ایجاد کرتی ہیں. اگر ہم آ کر نمونہ دیکھیں تو بہترین نمونے ہمارے سامنے انبیاء کے نمونے ہیں, آئمہ کے نمونے ہیں. آئمہ کس طاقت کی بنیاد پر, یعنی روحانیت کی قوت, اتنی بڑی قوت بنتی ہے کہ جو آ کر صرف ہمارے مسائل کو حل نہیں کرتی بلکہ ایک بڑی قوت بن کر اس طرح سامنے آتی کہ انسان تنہا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتا. لوگ انبیاء کو تنہا کرتے تھے, رسول اللہ کو ابتدا میں اس قدر تنہا کیا گیا, خاندان کے لوگ, 40 لوگوں کو رسول اللہ نے پہلے بلایا, سب خاندان کے لوگ تھے, 40 لوگوں میں کوئی بھی اٹھ کر سامنے نہیں آیا کہ رسول اللہ آپ حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر اس کے بعد سلسلہ آگے جاری رہا, ایک 10 سالہ بچے کے سوا کوئی بھی اٹھ کر سامنے نہیں آ رہا ہے, پھر بعد میں جو حالات پیدا ہوئے. لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود انسان اگر مانوی طور پر مضبوط ہے, روحانی طور پر, تو وہ کہیں بھی وہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا. جناب نوح کا واقعہ میں نے پچھلے سال شاید بیان کیا تھا اس کے پاس پہلے, کہ جناب نوح اتنی ساری مشکلات کے باوجود 950 سال تک ایسی قوم کے درمیان میں رہے کہ جہاں ان کے اپنے بھی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن جناب نوح کا عزم مضبوط رہا, جناب نوح ٹوٹے نہیں, جناب نوح کمزور نہیں پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ رابطہ جڑا ہوا تھا. اگر رابطہ اللہ سے جڑا ہوا ہو تو انسان کہیں پر یہ فقط خطابت یا ایک مطلب بیان کرنے کے لیے نہیں عزیزو، یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم اگر اپنی زندگی کا ایک 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ لگا دیتے ہیں یا کمانے میں یا کھانے میں یا اس کا استعمال کرنے میں، تو اس میں ایک پہلو انسان آ کر دیکھے کہ یہ سب کا نتیجہ انسان کی خود انسانی پہلو اور روحانی پہلو کے لیے کیا ہوتا ہے. لازم نہیں ہے کہ جو کچھ انسان کما رہا ہے فقط وہ مادی ہی پہلو کے لیے ہو نا. مثلا امام سید سجاد علیہ السلام جا کر اتنی زمینوں کو آباد کر رہے تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی زیادہ زمینوں کو جا کے آباد کر رہے تھے، لیکن وہ سارا آباد کرنا اس میں ذرہ برابر بھی مادی پہلو نہیں تھا. زمینیں آباد کر رہے تھے، غلات اگا رہے تھے، اس سے انکم تھی، اس سے بہت بڑی درآمد تھی، اس سے بہت کچھ تھا، لیکن اس کے اندر جو چیز چھپی تھی وہ مادیت نہیں تھی، بلکہ وہ سب کے سب مانوی پہلو کے لیے تھا. کہ جس کی بعض جگہوں میں بحث کی گئی ہے، کبھی انشاءاللہ امام سید سجاد اسلام کی سیرت پہ گفتگو ہوگی، امام نے کیا کیا اور کیا طریقے اپنائے کہ جس کے نتیجے میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. یعنی کربلا سے پہلے کیا حالات تھے، اہل بیت کے ساتھ لوگوں کے رویے کیا تھے، اور پھر امام سید سجاد اسلام کا زمانہ آیا، امام سید سجاد اسلام کے بعد لوگوں کے حالات کیسے تبدیل ہوئے، لوگوں سے اہل بیت کا رابطہ کیسے بڑھا، امام نے کیا طریقے بنائے. اس میں بہرحال امام کا ایک کردار، یہ اتنی زمینیں جا کر آباد کرتے تھے، امیر المومنین کو 25 سال کے لیے خاموش بٹھا دیا کہ 25 سال تک امیر المومنین نے جا کر یمبو کے علاقے میں اتنی زمینوں کو آباد کیا، اتنے چشمے کھودے، اتنا پانی نکالا، اتنے کنویں کھودے، لیکن یہ سب کچھ مادیت کے لیے نہیں تھا. چونکہ اگر مادیت کے لیے یہ سب کچھ ہوتا تو اسے اپنے پاس رکھا جاتا، لیکن وہ کہ جو مادیت کے لیے نہیں کر رہا ہو. لوگ کہتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، دیکھا کہ امیر المومنین کنواں کھود رہے ہیں، کھودتے کھودتے نیچے تک پہنچے اور جا کر آخری ضرب لگائی، اور جب کنویں میں آخری ضرب لگتی اور پانی نکلتا ہے تو یہ بہت ہی حسین منظر ہوتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کنواں کھودا ہو، کہ مجھے یقین آپ میں سے کبھی کسی نے نہ کھودا ہے نہ دیکھا بھی نہیں ہوگا. کنواں کھودنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوا، اس گہرائی تک پہنچنا، اس گہرائی تک جانے کے بعد پھر اس کے بہت پورا ایک بہرحال ایک سسٹم ہوتا تھا، پھر اس کو کس طرح، اس کے جب پانی نکلنا شروع ہو گیا بہت سارے کام نہیں ہو پائیں گے، اس کو مضبوط کرنا، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، یہ سب کام سخت ہوا کرتا تھا. کنواں کھودنا ایک بڑا مرحلہ ہوا کرتا تھا، اور کنواں کھود کے اگر کوئی پانی تک پہنچ جائے، وہ بھی عرب کی زمین پر جہاں پہ پانی کی سطح بہت ہی مشکل سے ملتی ہے، اگر عرب کی زمین پر پانی مل جائے تو بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی. اور ایسے وقت میں جب امیر المومنین کی ضرب لگی اور پانی نکلا، تو اس پانی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے نہیں روکا، تھوڑی دیر کے لیے اپنا کنواں نہیں سمجھا، تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں یہ تصور نہیں آنے دیا کہ میں نے یہ کنواں کھودا ہے، میں نے یہ پانی نکالا ہے، بلکہ فوراً آواز دی کہ قلم و کاغذ لایا جائے، اور قلم و کاغذ آیا، اور فوراً امام نے لکھا، ہا یہ صدقۃ للفقراء المسلمین، یہ مسلمانوں کے فقیروں کے لیے صدقہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ کام کرنا سب مادیت ہی ہے، نگاہ کے اوپر ہے کہ انسان کس نقطۂ نگاہ سے، کس سوچ سے کام کر رہا ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان کچھ بھی کام نہیں کر پا رہا ہو، لیکن اس کی نگاہ جو ہے وہ مادی نگاہ ہو. تو مادی نگاہ اگر ہے، مادی نگاہ کے ساتھ اگر ممبر پہ بھی آ کر بیٹھ جائے تو ہے یہ مادی انسان. کبھی دیکھ کے انسانوں کو یا انسان کے لباس کو یا انسان کی جگہ کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھائے، انسان کی سوچ بتاتی ہے کہ انسان ہے کیا. ممکن ہے کہ ایک انسان سالہ سال محراب میں رہا ہو، سالہ سال حوضے میں رہا ہو، سالہ سال ممبر پر رہا ہو، لیکن سوچ اس کی مادی سوچ ہے. یعنی جو کچھ بھی انجام دے رہا ہے فقط مادیت کے لیے. اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بہت محنت کر رہا ہو، بہت کوشش کر رہا ہو، بہت زحمتیں اٹھا رہا ہو، لیکن سوچ اس کی مادی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے مانویت تک پہنچنا ہے. چونکہ مادیت خود ذریعہ بن سکتی ہے مانویت تک پہنچانے کے لیے، اگر سوچ انسان کی مانوی ہے. یعنی یہ امور، یہ انسان کی زحمتیں، یہ انسان کی کوششیں، یہ انسان کو وہاں تک پہنچا سکتی ہیں. بس اسلامی معاشرے میں، کوئی بھی اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا جہاں پر ہم جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ ساری سوچ انسان کی کیا ہے کہ مادی چیزیں کتنا حاصل ہوتی چلی جائے، پھر جب حاصل ہوگی تو آخر میں کیا ہونے والا ہے، وہ بھی آپ لوگ سنتے رہتے. آخر میں ہمیں وہ نصیحتیں اور معاوضہ ہمیں نہیں کرنا ہے، اس لائق بھی ہم نہیں ہیں. لیکن یہ عقلی طور پر انسان اگر آ کر دیکھے تو اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے، یعنی مادی امور کو جتنا بھی انسان نے اکٹھا کیا اس کی زندگی کتنی ہے. ممکن اس کی زندگی 2 لمحہ ہو، جو ہمیں پتہ نہیں ابھی 2 لمحے بعد ہم زندہ ہیں یا نہیں ہے، ممکن ہے دو دن ہو، ممکن ہے 2 سال ہو، 200 سال تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا. ابھی آج کے زمانے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ 200 سال تک رہے گا. پہلے زمانوں میں یہ سوچا جا سکتا تھا. آخر یہی ہے انسان کی جتنی بھی مادی فعالیت رہی ہے، جتنی بھی مادی ایکٹیویٹی رہی ہے، اس ساری مادی ایکٹیویٹی کا نتیجہ یہی ہے. اور آخر میں حالت ایسی انسان کی ہو جاتی ہے کہ اپنا کمایا ہوا کھا نہیں سکتا اپنا. یعنی عجیب ہے انسان، جب وہ کھانے کی عمر میں ہوتا ہے یا استفادہ کرنے کی عمر میں ہوتا ہے تو عام طور سے نہیں ہوتا. اور جو ساری زحمت اور ساری محنت کر کے اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے خوش ہوتا ہے، اب تو ہم اس لائق ہو گئے کہ ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہو گیا، تب اس کو استعمال کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا. اگر زندہ بھی ہے تو بھی استعمال کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا، مر گیا تو ختم ہی ہوئی، بات ہی ختم ہو گئی، پھر کون کہاں پہ جا کے استعمال کرے اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ نصیحتوں والے بات یہاں پہ فی الحال نہیں، یعنی یہ عقلی بات انسان کی. لیکن اگر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پانا ہے تو اسلامی معاشرے میں رسول اللہ نے جو چیز آگے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ مادی ترین انسانوں کو مانوی انسان میں تبدیل کر دیا تھا. مانوی انسان کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ خود ایک بحث آئے گی انشاءاللہ تعالی کی اسلامی معاشرے میں خود اس کی کیا اہمیت کار و کوشش کی، یہ خود ایک بحث آئے گی کہ رسول اللہ نے کیا پیش کیا. چونکہ ہمارے سامنے جو دین آتا ہے وہ ایک پہلو آتا ہے، دوسرا پہلو چھوٹا ہوا ہوتا ہے، دوسرے پہلو کی طرف توجہ نہیں ہوتی. لہٰذا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اصل دین کی عجیب شکل بنا دیتے ہیں، اور ہماری نگاہوں میں ایک دین کی عجیب شکل بنی ہوئی ہے، عجیب و غریب سا دین بنا ہوا ہے. ان بہت ساری چیزیں جب اگر بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دین سے کیا تعلق ہے، چونکہ ایک عجیب و غریب شکل دین کی بنی ہوئی ہے. اس لیے کہ ہم نے اس دین کو آ کر زندگی کے لیے لیا ہی نہیں ہے. دین کو آ کر کبھی ثواب کے لیے لے لیا ہے، کبھی کچھ عقیدت کے لیے لیا ہے، کبھی کچھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے لیا ہے. حتیٰ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ نیچے آ کر دین کو تفریح کے لیے لے رکھا ہے، دین کو مزے کے لیے لے رکھا ہے. تو جب دین کو ان سب چیزوں کے لیے لیا جائے گا تو وہ دین کا صحیح چہرہ کبھی سامنے آ ہی نہیں پائے گا. کیونکہ دین نہ ثواب کے لیے ہے، نہ وقت گزارنے کے لیے ہے، نہ وقتی طور پر انسان کو تھوڑا سکون پہنچانے، بلکہ دین ہے انسان کی زندگی کے لیے، یعنی ایک مکمل زندگی کے لیے ہے. اور انسان کی مکمل زندگی کے لیے دین میں ہر جگہ سے انسان کے لیے راہ حل موجود ہے. انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کا راہ حل دین کے پاس موجود ہے. اور اس میں بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ اگر انسان مادی انسان بنتا جائے، یعنی مانویت کے پہلو سے نکلتا چلا جائے، مادی انسان بنتا چلا جائے، ہم نتیجہ اس کا جو سب سے برا نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ انسان اسلامی معاشرے سے اور وہ چیز کی جو رسول اللہ نے آ کر قائم کی تھی، جس کے لیے انبیاء نے اتنی قربانی دی، جس کے لیے آئمہ نے اتنی قربانی دی، وہ اس سے فاصلہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا اور دوریاں بنتی چلی جائیں گی. بس مانویت آ کر صرف ایک معاشرے کو تشکیل نہیں دیتی کہ مانوی معاشرہ، یہ دھیرے دھیرے آپ سوچیں گے انشاءاللہ کچھ بحثیں آئیں گی. مانوی معاشرہ یعنی یہ نہیں کہ جا کر مسجدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ عبادتیں کر رہے ہیں لوگ، یہ نہیں مراد مانوی معاشرہ ہے. چونکہ ایسے لوگ ممکن ہے مادیت کے کاملاً نامادیت کے شکار ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں جب کبھی دیکھا ہے ایسے فقیر لوگوں کو، فقیر یعنی جو انڈیا پاکستان میں فقیر کہے جاتے ہیں، کہ وہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں کس لیے، یعنی اتنا عظیم لفظ استعمال کر رہے ہوتے کس لیے، تاکہ کوئی جا کر 4 پیسہ دے دے ان کو، 2 پیسہ دے دے، 2 روپے اٹھا کر دے دے. یہ فقط ان کی مشکل نہیں ہے، یہ مشکل اور بھی جگہوں پر ہے، انداز تھوڑا بدلا ہوا ہے. ایک فقیری انداز سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے انداز سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی مانوی ترین لفظ استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن مادیت کے لیے. بس ہماری جو بنیادی ترین مشکلات ہمارے درمیان میں ہیں، اس کی ایک بنیادی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے عزیزو. چونکہ آج آپ دیکھیں جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور دوسری جگہوں پر جہاں پہ رابطہ ہے، جہاں سے آنا جانا ہے، ایک نگاہ انسان اٹھا کے کرے، حتیٰ دیندار لوگ، حتیٰ جو دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، جو اجتماعی کام کرنے والے ہیں، جو فلاحی کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے فکر مند ہیں، انقلابی کام کر رہے ہیں، لیکن اگر مانویت کی فکر میں نہیں ہے، یعنی لوگ دین کے لیے کر رہے ہوں، اچھی نیتوں سے کر رہے ہوں، اچھی سوچ کے ساتھ کر رہے ہوں، لیکن خود ان کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، خود مانوی امور انجام نہیں دے رہے ہیں، تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی مثال اگر دینا ہو تو دی جا سکتی ہے، اس ٹرانسپورٹ کے مانند ہے کہ ہر ایک کو مقصد تک پہنچا رہے ہیں لیکن خود اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، خود مقصد تک نہیں پہنچ رہے ہیں. جیسے ٹریول ایجنسی والے ہوتے ہیں، ان سے جو بھی رابطہ کرتا ہے وہ گاڑی فراہم کر دیتے ہیں اور ان کو مقصد تک لے جا کے پہنچا دے، لیکن خود نہیں جاتے چونکہ ان کا مقصد ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے. ابھی بہت سارے لوگ آمادگی رکھتے ہیں، مثلا کوئی کربلا جانے کے لیے، زیارت کے لیے، کبھی حج پہ جاتے ہیں، یہ لوگوں کو حج تک پہنچا دیں گے، یہ لوگوں کو کربلا تک پہنچا دیں گے، یہ لوگوں کو بڑے مانوی امور تک پہنچا دیں گے، لیکن خود نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد ہی وہاں تک جانا نہیں ہے، یا اگر چلے بھی گئے تو وہاں سے کچھ حاصل بھی نہیں کریں گے. جیسے بعض کارواں سالار ہوتے ہیں، سب کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں لیکن بعض جیسے کارواں سالار ہوتے ہیں، چونکہ وہ کاروان لے ہی کے جاتے ہیں مادی مقصد کے لیے، تو اس کاروان میں ان کو کچھ نہیں ملتا سوائے یہ کہ ہر نفر کچھ رقم ہوتی ہے جو ان کو مل جاتی ہے، چونکہ مقصد ان کا وہی تھا. تو وہاں تو ان کو زیارت نہیں ملے گی، زیارت کا اثر نہیں ملے گا، زیارت کی نورانیت بھی نہیں ملے گی، زیارت کرنے کی فرصت بھی نہیں کرتے بہت سارے لوگ، اصل نہیں کرتے، زیارت نہیں کرتے. اب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں تو مجبور ہے، جو حرم میں داخل ہوگا اس کو احرام باندھنا پڑے گا، تو کسی طرح احرام باندھ کے عمرہ کر ہی لیتے ہیں اور جا کر تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، لیکن تاثیر سے اس کے محروم رہ جاتے ہیں. خوب یہ کام اور بھی ہے، جہاں بھی مثلا کچھ جوان آ کر اجتماعی کام کر رہے ہوں، لوگوں تک خیر پہنچانا چاہے تو اس پر زیادہ توجہ کریں. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے، ہم خود کہ ہم آ کر لوگوں تک خیر پہنچانا چاہتے ہوں، لوگوں تک دین پہنچانا چاہتے ہوں، لوگوں کی معنویت کو بلند کرنا چاہتے ہوں، لوگوں کو رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہوں، لیکن خود اگر رابطہ برقرار نہیں ہے، صرف انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، صرف پروگرامس کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہم بھی وہی ٹریول ایجنسی والے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو تو پہنچا رہے ہیں لیکن خود جو ہے نہیں پہنچ رہے ہیں. خوب طریقے کیا ہیں؟ ہمیں اسی مختصر وقت میں خالی نام تعداد گناتے ہیں، چونکہ یہ بحث لمبی بحث ہے، ساری بحث یہاں پر نہیں کرتے ہیں، صرف ہمیں اس موضوع کے تحت ایک مختصر اشارہ کرنا تھا کہ معنویت کے انسان کی زندگی پہ اثرات کیا ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ کبھی گفتگو کی جائے گی، ڈھونڈنا چاہیں گے تو ڈھونڈ بھی لیں گے کہ اصل انسان کی زندگی روحانیت کے بغیر زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے، اس کی زندگی میں کتنا اضطراب ہے، کتنی بے چینی ہے، کتنا مشکلات ہیں، کتنا اخلاقی مشکلات ہیں، کتنا سماجی مشکلات ہیں، کتنا فیملی کی مشکلات ہیں، یہ ساری مشکلات کتنا ہے، اور بڑے پیمانے پر اگر ملک ہے تو ملک میں کتنی مشکلات ہیں، سیاستداں ہیں تو سیاستدانوں میں کتنی مشکلات ہیں. اگر معنویت کے بغیر سیاستداں ہو، معنویت کے بغیر ڈاکٹر ہو، معنویت کے بغیر ٹیچر ہو، معنویت کے بغیر استاد ہو، معنویت کے بغیر مولوی ہو، تو یہ سب کتنی بڑی مشکلات ایجاد کرتے ہیں. اور اگر معنویت کے ساتھ ہو، روحانیت کے ساتھ ہو، یعنی استاد ہو روحانیت کے ساتھ، عالم ہو روحانیت کے ساتھ، سیاستداں ہو روحانیت کے ساتھ، ذمہ دار ہو روحانیت کے ساتھ، ٹرسٹیز ہو روحانیت کے ساتھ، یہ ادارے جو مانوی ادارے ہیں، مثلا یہ حسینیہ، یہ مسجدیں، یہ سب مانوی ادارے ہیں، لیکن آج انہی اداروں کو کتنا زیادہ استعمال کیا جا رہا اپنی مادیت کے لیے. پتہ نہیں شاید آپ کو خبروں میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ابھی ہندوستان میں ہمارے جو سب سے بڑا شیعہ وقف بورڈ، یو پی کا شیعہ وقف بورڈ، اس میں لا کر ایک ایسے آدمی کو اٹھا کر بٹھایا گیا کہ جو آ کر حتی دین مثلا شیعت کو ذلیل کر رہا ہے، شیعت کو رسوا کر رہا ہے پوری دنیا میں، ایسے بیانات دے کر، کبھی وہ ترشول بنایا جا رہا ہے تو کبھی تیر کا ہدیہ دیا جا رہا ہے، کبھی چاندی کا تیر، کس کے لیے؟ مندروں کے لیے، اور اس کے لیے اور اس کے لیے، کیا کیوں یہ سب ہے؟ کیونکہ ایک ایسے مرکز پر لا کر بیٹھا ہے کہ جس کا تعلق وقف سے ہے، اوقاف سے ہے، اللہ کے لیے جو زمینیں اوقاف کی گئی ہیں، وقف کی گئی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے جو زمینیں وقف کی گئی ہیں، اس کا آ کر ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ ساری ذمہ داری کا مقصد ہے فقط مادیت، یعنی خود کو بچانا، اپنی دولت کو بچانا، اپنی پراپرٹی کو بچانا، اپنے اقتدار کو بچانا، یہ سب. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خوبی ہر جگہ بھرا پڑا ہوا ہے، یعنی آپ ہمیں ہندوستان پاکستان میں کبھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جدھر بھی نگاہ اٹھائیں وہاں پر مادی امور میں الجھے ہوئے لوگ، حتیٰ معنویت کا کام کرنے والے مادیت میں آگ الجھ گئے تو کیا حالت بنا دی، یعنی عزا خانوں کی کیا حالت بنا دی، مسجدوں کی کیا حالت بنا دی، عزاداری کی کیا حالت بنا دی، جلوس کی کیا حالت بنا دی، جو امور انجام دیتے ان کی کیا حالت بنا دی. کیوں؟ اس لیے کہ معنویت کے الفاظ ہیں، معنویت کا کام کر رہے ہیں لیکن مقصد مادیت ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے. بس یہ ایک لمبی بحث ہے کہ انسان کی کتنے اثرات پڑتے ہیں، یعنی معنویت کی زندگی ہو تو اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ نہ صرف ایک مولوی پر، ایک عالم پر، نہ ایک جوان پر، ایک پڑھتے ہوئے جوان اگر اس کا رابطہ، مانوی رابطہ برقرار ہے، اگر وہ یہ نہیں کہ ہر وقت عبادت کرتا ہے، نہ اگر وہ رابطے میں ہے، رابطہ برقرار کرنے کے، اللہ سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے اور اللہ والوں سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے مسجد میں آنا لازم نہیں ہے. مسجد جہاں پر واجب قرار دیا گیا وہ واجب ہے، 17 رکعت نماز آ کر 17 منٹ میں انسان پڑھے اور جائے، لیکن انسان کو جو رابطہ برقرار کرنے کے لیے کیا گیا، اس کے لیے ممکن ہے کہ مسجد سے زیادہ بھی انسان دوسری جگہوں پہ رابطہ برقرار کر لے. خوب ایک ذریعہ مسجد بھی ہے، مسجد کے بہت بڑا مقام ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انسان کہاں پر آمادگی پیدا کرتا ہے، کہاں انسان کی روحی حالت تبدیل ہوتی ہے اور کہاں وہ رابطہ برقرار کرتا ہے. لہذا اگر ایک جوان کو دیکھے مانویت کے ساتھ اور مانویت کے بغیر تو بہت فرق نظر آئے گا. ہمارے جوان مانویت کے بغیر جوان دیکھے کہاں الجھے ہوئے ہیں، اور مانویت کے ساتھ جو جوان ہے آج جا کر دیکھے کہاں ہے، آج سیریا میں جا کر دیکھے، آج عراق میں جا کر دیکھے. یعنی اتنی بڑی قربانیاں سوچی ہی نہیں جا سکتی جب تک انسان اپنے مادی پہلو پر غالب آ کر مانویت تک نہ پہنچ جائے، تصور ہی نہیں کی جا سکتی، نہیں سوچ پا رہے ہیں. صرف سوچ نہیں پا رہے، بہت سارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ واقع ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، ان کے ذہن میں وہ بات آتی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جس طرح سے رسول اللہ کہتے یہ کیا ہو گئے، دیوانے ہو گئے، معاذ اللہ یہی کلمہ استعمال کرتے تھے، مجنون ہے، دیوانے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آخر، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کے لیے درک کرنا ممکن نہیں تھا. خوب یہ پیدا کیسے کی جاتی، خوب اس کی بحث انشاءاللہ وہ بھی آپ ڈھونڈیں گے. رابطہ پیدا کرنے، مانویت پیدا کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہی کہ انسان اول یہ کہ فکر کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مسائل پہ انسان تھوڑا فکر کرے، تقسیم کرے اپنے امور کو کہ کہاں پر کس کام کو کس نیت سے کیسے انجام دے رہا ہے، اور کس قدر مانویت کا غلبہ ہے انسان کی زندگی میں اور کتنا مادیت کا غلبہ ہے. پھر اور جو طریقے بتایا جیسے راز و نیاز، مثلا یہ دعائیں جو ہمارے پاس موجود ہیں کہ ابھی خاص کر ہمارے اردو کلچر میں، اردو زبان کے کلچر میں محروم ہی محروم ہیں. اگر دعا کے نام پر کبھی آگے پڑھنا بھی ہوتا ہے تو کیا ہے، کچھ مانگ لیں یا کچھ اس کے نتیجے میں. دعا کہ جو اصلی ترین مقصد ہے عبد و معبود کے درمیان میں رابطہ برقرار کر دینا، اس عنوان سے بھی دعا ہمارے یہاں دیکھی نہیں گئی. کبھی کہتے ہیں جوان اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر ایک جملہ پڑھے بجائے کہ پوری دعا پڑھنے کے، ایک جملہ پڑھے اس پر غور کرے انسان، دو جملہ پڑھے آ کر اس پر غور کرے، چند جملے پڑھے دعاؤں کے اور اس پر انسان غور کرے، فکر کرے. فکر ایک بہت بڑا ذریعہ. راز و نیاز کرنا، اپنے خاص وقت کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کر رکھنا، الگ سے جدا کرنا اپنے تمام یہ روٹین کی زندگی جس میں اس قدر انسان گھرا ہوا ہے. یہی کویت کے لوگ بعض ہمیں باہر جو ملے گا کہ اتنا روٹین ہمارا سخت ہے کہ اصل مجلس کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، وقت نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی واقعی مشکل ہے لوگوں کے لیے. چونکہ اس طرح نظام، پورا نظام اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ انسان کو اس طرح مادیت میں الجھا دیا گیا ہے کہ وہ نکلنے تو دور کی بات، نکلنے کی سوچ ہی نہیں پاتا، سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی اس کے انسان کو. خوب ایسے عالم میں بہرحال اسلامی معاشرہ تشکیل پانا، امام زمان کا معاشرہ تشکیل پانا، امام زمان کا معاشرہ، یہ معاشرہ تو نہیں ہوگا. امام زمان کے معاشرے میں انسان کے سارے پہلو، یعنی انسان کو ہر معیاروں پر بلند کیا جا رہا ہوگا. ایک بڑی فلاح اور بڑی کامیابی کی طرف انسان کا سفر کرایا جائے گا. خوب انشاءاللہ تعالی کہ اس موضوع پر یہیں پر بہرحال جو کلمات میں نے چند ان کیا عرض کیا آپ کے سامنے، مزید اس پر تھوڑا غور کریں، خاص کر ہمارے جوان اس پہ غور کریں، چونکہ آئندہ جو زمانہ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا زمانہ ہے، یعنی ابھی زمانہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اور انسان اگر اس نے اپنی زندگی کو اگر ایک صحیح ترتیب نہیں دے پایا اور اپنی مادیت اور مانویت کے درمیان میں، جسمانیت اور روحانیت کے درمیان میں، جسمانی تقاضوں اور مانوی اور روحانی تقاضوں کے درمیان میں ایک بیلنس قائم نہیں کر سکا تو ایک ایسی مشکلات سامنے ہیں کہ بہرحال سخت ہے، واقع سخت ہے. لیکن دوسری طرف سے انسان کی امید بڑھ رہی ہے، امید افزا ہے، کیونکہ اسی زمانے میں جہاں عروج پر پہنچ گیا، آج مغربی ملکوں میں جائیں جہاں مادیت کے عروج پر پہنچ گیا، وہاں انسان اگر احساس کرتا کہ ہم کتنے اندر سے کھوکھلے ہیں، اور ایک بیگ جو پلٹتا ہے تو پلٹ کے کہاں آتا ہے. آج ہم مسلمان ملکوں میں اسلام کی طرف رغبت کم ہے، لوگ مسلمان ہیں لیکن اسلام کی طرف رغبت کم ہے. لیکن ان مادی ملکوں میں جنہوں نے یہ سفر طے کر لیا اور اس کی حقیقت کو جا کر پہچان لیا، وہ رغبت کہیں زیادہ شدت سے نظر آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سفر طے کرایا گیا، طے کر لیا لوگوں نے، طے کرایا، آخر میں وہاں تک انسان پہنچا. خوب، یہ کربلا کی جو ہم یاد بناتے ہیں، کربلا کی قوت بھی معنویت کی قوت ہے. کربلا میں تو مادی قوت نہیں تھی، مادی قوت کے سہارے نہیں آئے تھے کربلا والے لوگ. مادی قوت کے لحاظ سے، یعنی جسم کی قوت، بازوؤں کی قوت، اگر ہم بازوؤں کی قوت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جس کا ذکر آتا ہے میدان کربلا میں وہ جناب ابو الفضل عباس کا ہے. لیکن ابو الفضل عباس کا ذکر جب امام صادق علیہ السلام کرتے ہیں تو جناب ابو الفضل عباس کے اس مانوی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کان امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، کہ ہمارے چچا عباس بصیرت میں عمیق تھے اور مانویت میں اور ایمان میں قوی. صلب یعنی سلابت جس میں مضبوطی ہو، پتھر جیسی مضبوطی، سلابت اتنی زیادہ تھی، استحکام اتنا زیادہ تھا. میرے چچا عباس یہ تھے کہ اس قدر معنویت کا اثر تھا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے لیکن دین کی فکر ہے. ہاتھ جو ایک مجاہد اور ایک جنگ لڑنے والے انسان، میدان جنگ میں اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہاتھ ہوا کرتا ہے، لیکن ابو الفضل عباس کے ہاتھ کٹتے ہیں لیکن فکر دین کی ہے. یہ شعر میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا اور بھی جگہوں پر، کہ جیسے ہی داہنا ہاتھ کٹا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تم نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا تو انی احامی ابداً عن دینی. ابھی الحمدللہ ابو الفضل عباس کا یہ ایک کلمہ، ایک شعار بن رہا ہے ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے مومن جوانوں کے لیے. خاص کر بھی آپ اربعین میں آپ جائیں گے، دیکھیں گے، ممکن ہے آپ کو یہ جگہ جگہ دکھائی پڑے یہ شعار. اور کاش کی ہمارے پورے معاشرے کا شعار، خاص کر ہمارے جوانوں کا شعار بن جائے وہ کلمہ جو ابو الفضل عباس کی زبان سے اس وقت نکلا جب داہنا ہاتھ کٹ رہ گیا. اور داہنا ہاتھ کٹنے میں جو آپ نے نعرہ بلند کیا وہ یہ تھا کہ انی احامی ابداً عن دینی. ہاتھ کٹا ہے لیکن ابداً کا لفظ، ہمیشہ ہمیشہ میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور کر رہے ہیں. ابو الفضل عباس جب تک خود ہے خود کر رہے ہیں، اور جب خود اس زمانے میں نہیں ہے، اس دنیا میں جب نہ رہے اور شہادت کی منزل پہ ہوئے، تو ابو الفضل عباس کے ارادے، ابو الفضل عباس کا کردار، اور وہ جوان کی جنہوں نے اس نعرے کو اپنا شعار بنا لیا ہے، انی احامی ابداً عن دینی، چھوٹا سا جملہ ہے، یہ بھی اس سال بعض جگہوں میں پڑھا گیا، بہت سارے جوانوں نے اگر اس کو لکھا، اس کو انشاءاللہ ہم کربلا سے اگر کچھ بھی نہ لے پائیں، اگر ابو الفضل عباس کا صرف ایک شعار لے لیں، ایک شعار کہ انی احامی ابداً عن دینی، تو ہماری کربلا بھی کچھ اور نظر آئے گی، ہماری زندگی بھی کچھ اور نظر آئے گی، ہمارے معاشرے بھی کچھ اور نظر آئیں گے. یعنی ابو الفضل عباس کا یہ ایک شعار ہمیں رسول اللہ کے وہ آئیڈیل معاشرے تک پہنچا سکتا ہے اور اس معنویت تک پہنچا سکتا ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی دین کی حمایت کرتا رہوں اور کرتے رہے. پھر تھوڑا اور آگے بڑھے، بایاں ہاتھ کٹ گیا، اور جب دونوں ہاتھ کٹ جائے میدان جنگ میں، دونوں ہاتھ کا کٹ جانا ایک مجاہد کے لیے، اور وہ بھی ایک ایسا مجاہد کی، اب نہ جس کا لشکر ہے، نہ جس کے اصحاب ہیں، نہ جس کے ساتھی ہیں، فقط ایک تنہا میرا آقا ہے کہ جو در خیمہ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ سخت منزل تھی عزیزو، شاید ہمارے لیے واقعی احساس کرنا کہ کس منزل سے تھوڑی دیر کے لیے ابو الفضل عباس گزرے ہیں، یعنی انسان کے اوپر وار ہو جائے، انسان شہید ہو جائے، گردن کٹ جائے، یہ مسئلہ اتنا سخت نہیں ہوا کرتا. لیکن میدان جنگ میں کسی مجاہد کے اور غیرت دار مجاہد کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں، اور دونوں ہاتھ اس عالم میں کٹے کہ خود تو کوئی بات نہیں لیکن میرا آقا تنہا ہو رہا ہے، کہ جس کے لیے زندہ تھے، اپنی زندگی کا مقصد حسین ابن علی کی حمایت سمجھتے تھے، اور حسین ابن علی کے ذریعے سے دین کی حمایت سمجھتے تھے، ایسی حالت میں میدان میں اگر دونوں ہاتھ کٹ جائے تو کیا گزر گئی ام البنین کے لال پر، تھوڑی سی دیر میں کیا گزر گئی امیر المومنین کے
فرزند پر.
لیکن ایسے وقت میں جب دوسرا ہاتھ کٹا تو دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ ہاتھ کٹنے کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں. اسی وقت اپنے نفس کو مخاطب کیا اور آواز دی, یا نفس لا تخشى من الكفار, اے میرے نفس گھبرانا نہیں, اے میرے نفس ڈرنا نہیں. چونکہ یہ ڈر کا وقت ہے, ڈر جان کے جانے کا نہیں ہے. جان کے جانے کا ڈر چھوٹے لوگوں کو ہوا کرتا ہے. عباس ابن علی کو اپنی جان کے جانے کا ڈر نہیں ہے, لیکن اگر ڈر ہے تو یہ ہے کہ یہ مشکیزہ پہنچے گا کہ نہیں, آقا کی حمایت اب کیسے کروں گا, ہاتھ کٹ جانے کے بعد میں اپنے آقا کے ساتھ کیسے دوں گا, ہاتھ کٹ جانے کے بعد اس دین کے لیے میں کیا کروں گا. لیکن جب یہ حالت پیدا ہوئی, نفس میں یہ حالت پیدا ہوئی, تو خود اپنے نفس ہی کو مخاطب کیا, کسی اور کو نہیں. کوئی فریاد بلند نہیں کی کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے. حتی حسین ابن علی کی بارگاہ میں فریاد نہیں بلند کیا میرے آقا میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے, نہیں, بلکہ اس وقت میں خود اپنے نفس کو مخاطب کیا اور اپنے نفس کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یا نفس لا تخشى من الكفار, اے میرے نفس ان کافروں سے ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. یہ حالت پیدا ہو رہی ہے. وابشری بالجنت الجبار, میں تجھے اب جنت کی بشارت دے رہا ہوں. ما ان نبی سید المختار, اب میں تجھے پروردگار, اب میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بشارت دے رہا ہوں. قد قطعوا ببغيهم يسار, اگرچہ انہوں نے دھوکے سے بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا, یہ جملہ یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ٹھہرے نہیں ہیں, کیونکہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد اتنا کام کرنے کے مشکیزہ کسی طرح خیمے تک پہنچا دے. یہ آخری آرزو تھی ابو الفضل العباس کی, اس کے پہلے کی آرزو تھی سب ساری آرزو, لیکن آخری آرزو کی جب ہاتھ کٹ گئے, اب میں آقا کی حمایت بھی نہ کر پاؤں گا, اب میں دین کے لیے بغیر ہاتھ کے کیا کروں گا. لیکن آخری آرزو صرف یہ ہے کہ یہ مشکیزہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے, کہ بچوں کی پیاس تو بجھ جائے, چونکہ میرے آقا نے پانی طلب کیا ہے, میرے آقا نے مجھے اس ماموریت پہ بھیجا ہے, حسین ابن علی نے مجھے اس ماموریت پہ بھیجا ہے, تو یہ مشکیزہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے. لہذا مشکیزے کو کسی طرح سنبھالا اور مشکیزے کو اپنے سامنے رکھا, خود کو مشکیزے پہ ڈال دیا کہ اب چاروں طرف سے تیر آئیں گے, اب چاروں طرف سے حملہ ہوگا, تو یہ مشکیزہ کسی طرح بچا کے رکھے. آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور خود کو سنبھالے ہوئے گھوڑے پر تیر لگ رہے ہیں, لیکن خود کو گھوڑے پہ کسی طرح سنبھالے ہوئے ہیں کہ مقصد تک پہنچ جائیں. لیکن ظالموں نے بھی دیکھ لیا کہ عباس کو ہاتھ کاٹ کر نہیں روکا جا سکا, تیر مار کر نہیں روکا جا سکا, کیونکہ کسی نہ کسی طرح اس مشکیزے کو پہنچانا چاہتے ہیں. لہذا سارے تیروں کا نشانہ مشکیزے کو قرار دیا گیا. عباس نے اپنے جسم کے ذریعے سے مشکیزے کو سنبھالا تو ضرور تھا, لیکن اتنے تیروں کے درمیان میں بھلا مشکیزہ کیسے سنبھلتا. ایک تیر آ کر مشکیزے میں جو پیوست ہوا, تو تیر لگنے سے سارا پانی ایک مرتبہ نہیں زمین پہ گرتا, چونکہ تیر سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, اور جب چھوٹا سا سوراخ ہوا تو عباس کے اندر سے تڑپ یہ ہوئی کہ سوراخ کو کسی طرح پکڑ کر مشکیزے کو خیمے تک پہنچایا جائے, لیکن پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہوا کرتی ہے. عزیزو, اندر سے دل یہ چاہ رہا ہے کہ مشکیزے کے سوراخ کو کسی طرح پکڑا جائے, یہ مشکیزہ تھوڑا سفر اور دے کے خیمے تک پہنچ جائے, لیکن ہاتھ نہیں ہے. ہمک ہو رہی ہے کہ ہاتھ اٹھے لیکن ہاتھ نہیں ہے. لہذا بے اختیار پانی گرتا چلا گیا, آہستہ آہستہ گرتا چلا گیا. عباس اس مشکیزے کو سنبھال نہ پائے, اس سوراخ کو پکڑ نہ پائے, اور سارا پانی زمین پر گرتا چلا گیا. عباس کی حسرت ٹوٹ گئی, امید ٹوٹ گئی, اور اب جو مقتل میں آ کر ٹھہر گئے تو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا تھا, کوئی تیر مارتا تھا کوئی تلوار, اور اب جو سر پہ گرز پڑا, عباس زمین پہ آ رہے ہیں, تو زمین پر آتے ہوئے جب بھی کوئی زمین پہ گرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا ہاتھ زمین پہ جاتا ہے تاکہ ہاتھ کے ذریعے اپنے آپ کو بچائے. لیکن ام البنین کے لال کا ہاتھ تو پہلے ہی کٹ گیا تھا, اسی لیے ماں ہمیشہ یہی ایک مرثیہ پڑھتی تھی, اے میرے لال مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرے ہاتھ کٹ گئے تھے, اگر تیرے ہاتھ سالم ہوتے تو کس میں مجال تھی جو تیرے پاس آتا, کس میں جرات تھی جو تیرے آقا کے پاس آتا. انا للہ وانا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, حق محمد و اطہر الطاہرین. پروردگار ہمارے اس عمل کو مختصر سے قبول فرما، پروردگار ہمیں اس عمل کو عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہمارے ایمان اور ہماری معنویت اور ہماری روحانیت میں ان مجلسوں کے ذریعے سے اضافہ فرما، پروردگار ہمیں دین اور دیداری کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا، پروردگار اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں ہمارے اس مشن میں شریک کار قرار فرما، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، وہ جو اس راہ میں کوششیں کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، وہ مجاہدین وہ جوان جو باطل کے مقابلے میں اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پروردگار جو زندہ ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، جو شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، امام الشہداء کے درجات کو بلند فرما، علماء کرام اور مرائے کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔